اگلی آیات بھی بڑی اہم ہے. فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعض, جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا مختلف بنائی, ہر چیز میں ورائٹی. آپ دیکھیں ملینز اینڈ بلینز انسان ہیں لیکن ہر انسان دوسرے سے الگ, کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے, کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے, کسی کو علم حاصل کرنے کے مواقع ملے کسی کو نہ ملے. اب ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو یہ سکھایا گیا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر قناعت کرے, اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے, اسے ایکسیپٹ کر لے کہ اللہ نے میرے لیے یہی چاہا. دنیا کی سب چیزیں سب کے لیے برابر ہو ہی نہیں سکتی. عقل مند انسان اس بات پر جلنے کی بجائے, جو دوسرے کو ملا ہے اس پر ریجھنے کی بجائے, اس چیز کو دیکھتا ہے جو خود اس کو ملی ہے اور اس کو استعمال کرنے کی سوچتا ہے. دنیا میں سب کو ایک جیسا نہیں ملا, کسی کو زیادہ ملا کچھ کسی کو کم ملا. ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ہم دنیا میں اپنے سے زیادہ یا آگے لوگوں پر حسد نہ کریں, مت کڑھیں مت جلیں, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یہ زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے کہ جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں, اتنی اہم چیز ہے کہ جس سے کم ہی لوگ اپنا دامن بچا پاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں چھوٹے بچے, ایک بچے کے بعد جب دوسرا پیدا ہو جاتا ہے تو پہلا بچہ چھوٹے بچے کو ماں کی گود سے دھکیلتا ہے کہ اس کو مت اٹھاؤ, اس سے مت پیار کرو, مجھے اٹھاؤ, سب کچھ میرے لیے. تو یہ چیز انتہائی بچپن سے, بہت چھوٹی عمر سے انسانوں کے اندر آ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیے کا کام کیا, یزکیہم, اس کا اہم ترین حصہ یہی تھا کہ انسانوں کو باہم بھائی بھائی بنایا جائے, باہم ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی ہمدردی رواداری کے جذبات پیدا کیے جائیں تاکہ انسانوں کی یہ بستی پر امن ہو جائے. اسی لیے بدگمانی, غیبت, چغلی اور نفرت, عداوت, یہ سب چیزیں حرام درجے پر لائی گئیں, ناپسندیدگی کے درجے پر اور شدید ناپسندیدگی. اور کیا سکھایا گیا کہ کیا کرو, اللہ کا فضل مانگو. مثلا آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش میرے پاس بھی ہوتی, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ اس کو سنبھال ہی نہ سکتے, وہ چیز آپ کے لیے وبال جان بن جاتی, آپ کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتی. اس لیے لا تتمنوا, مت تمنا کرو کس چیز کی, ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, جس کی اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, مال ہو, علم ہو, حسن ہو, جسم ہو, طاقت ہو, کوئی عہدہ یا حکومت ہو, یا دنیا کی کوئی شہرت ہو, کوئی بھی چیز جو تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے کو ملی ہے اس کی تمنا نہ کرو جو دوسرے کے پاس ہے. یعنی اور خاص طور پر یہاں عورتوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ مرد بننے کی تمنا نہ کریں, مرد بننے کی آرزو کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کے مطابق نیکی کے کام میں آگے بڑھیں. اسی لیے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. یعنی جو نیکی کے کام وہ کریں گے اس میں سے حصہ پائیں گے، صرف مرد ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں نہ چلے جائیں گے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مِمَّا اکْتَسَبْنَ، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی عورت کی بھی کوشش دیکھی جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں اس فضیلت سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے. اس پر یہ آیت اتری، یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی ایک طرح سے عورتوں کو خطاب کیا گیا کہ جو مردوں کو فضیلت والی چیزیں ملی ہیں تم ان کی تمنا نہ کرو. اور یہ جو کہا گیا نا بعدکم علی بعض، یہ بعض کی بات کی گئی، یہ بڑے اہم ایکسپریشن ہے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پہ دی گئی. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ سب مردوں کو سب عورتوں پر فضیلت دی گئی، اس لیے کہ بعض اوقات بعض چیزوں میں عورتیں مردوں کے مقابلے میں بھی آگے ہوتی ہیں، اور عورتوں کو بھی کچھ چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے جو مردوں کو نہیں ملی. مثلا ماں ہونے کی حیثیت میں ان کا درجہ باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں. اب کسی مرد کو یہ نہیں کہا گیا کہ جنت باپ کے قدموں تلے ہے، لہذا کوئی بھی عورت یہ کبھی نہ کہے کہ کاش میں مرد ہوتی، جو ہمارے ہاں عام طور پر لڑکیاں ٹین ایج میں بولتی رہتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ بھائیوں کو کچھ آزادی ہے اور ان پہ کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کاش ہم بھی لڑکا ہوتے. اکثر لڑکیوں سے یہ لفظ میں نے سنا ہے، کاش میں مرد ہوتی. یہ چیز ناپسندیدہ ہے. ہمیں اللہ نے عورت بنایا، ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور عورت ہوتے ہوئے جو فضیلت کی باتیں ہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں اپنی صلاحیت اور طاقت کے مطابق، جو نیکیوں کے دروازے ہمارے لیے کھولے گئے، جو وسائل ہمیں دیے گئے، ان کو ہم استعمال کر لیں بجائے کڑنے کے اور رونے کے اور افسوس کرنے کے اور بدگمانی کرنے کے اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کے اور ساری زندگی اسی آرزو میں گزارنے کے کہ کاش میں مرد ہوتی. ہر ایک کو کرنا کیا چاہیے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جب قرآن پاک پڑھتے تو جہاں رحمت کی آیت آتی وہاں رک کر اللہ کی رحمت مانگتے، اس کا فضل مانگتے، اور جہاں عذاب کی آیت آتی تو پناہ مانگتے. تو اس میں ایک عام حکم ہے اور دوسرے قرآن پڑھتے وقت بھی، کہیں جنت کی بات آئے، کہیں کوئی فضیلت کی رحمت کی بات آئے، تو ضرور اللہ سے اس وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے، تو ہمیں ایسی کام کی توفیق دے. یعنی رک کر، یہ حق کا تلاوت ہی کی آیت آپ نے پڑھی ہے پہلے سپارے میں، تو حق کا تلاوت ہی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ صرف اندھا دھن پڑھتے ہی نہ چلے جائیں، بلکہ جہاں کوئی اچھی بات بتائی گئی اس کی تمنا کریں کہ اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی نیکی کا کام کریں. یا اپنی رحمت، اللہ کی رحمت کی عنایت کی بات آئے تو اللہ کی رحمت مانگیں. اسی طرح یہ آیت صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں مردوں کے لیے بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی مرد یہ نہ کہے کاش فلاں عورت میری بیوی ہوتی. یعنی اگر کسی کو اللہ نے کوئی اچھی خوبی دے دی، اچھا یہ بیوی ہی کی بات کیوں ہے بیچ میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری ہی متاع ہے اور اس میں سب سے بہترین متاع اچھی عورت ہے. اور وہ شخص واقعی خوش قسمت ہوتا ہے جس کو بیوی اچھی مل جائے. اور اگر ایک شخص کی بیوی اچھی نہیں اور اس کا گھر جہنم کا نمونہ بن گیا ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ صرف اسی بات پہ کڑتا نہ چلا جائے، وہ اللہ کا فضل مانگے، اس کی اصلاح مانگے، نہ کہ وہ مثلا اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھ دیکھ کر کہے کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے، کاش یہ عورت میری ہو جائے، اور اس کے لیے وہ تانے بانے بننے لگے اور کوئی ایسے طریقے اختیار کرے کہ اس کو وہاں سے طلاق دلوا کے خود نکاح کرنے کی تدبیر کرے، کیونکہ بعض واقعات ایسے بھی آپ نے سنے ہوں گے. فرمایا کہ دوسرے کی چیز پر نظر مت رکھو، کیا کرو؟ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کے خزانوں میں سے مانگو. جس شخص کو یہ سوچ مل جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا. آپ مثلا کسی کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کو بہت پسند آتا ہے، آپ یہ سوچنے کاش یہ میرا گھر ہوتا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر چلے اس حد تک سوچ لیا تو بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے کسی مسلمان بہن بھائی کو اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی، آپ اس صاحب نعمت کی نعمت پر اس کی خوشی میں شریک ہو. لیکن ہمارے ہاں الٹا کیا کیا جاتا ہے، صرف اتنا بھی نہیں کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہو، اس سے آگے کیا بڑھ کے کہتے ہیں، کاش اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ جو سوچ ہے کہ اس سے چھن جائے، یہی حسد کی علامت ہے. اور جس نے یہ تمنا اور یہ جس کے دل میں آ گیا اور جو یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ جو اس کے پاس چیز ہے یہ اس سے نکل کر میری ہو جائے، تو یہ سخت ناپسندیدہ ہے. جس شخص کی نظر اللہ کے خزانوں پر ہوتی ہے، جو شخص اللہ کے فضل پر یقین رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کی چیزوں پہ جلن کڑن حسد کا شکار نہیں ہوتا. اور یہی خوشی کا راز ہے، یہی خوش ہونے کا راز ہے کہ دوسروں کی خوشی پر خوش ہوں، دوسروں کی نعمت پر انہیں مبارکباد دیں، ان کی خوشی میں شریک ہوں. اور اگر آپ کا دل چاہے کہ آپ کو بھی یہ نعمت ملے تو ان سے چھیننے کی بجائے یا ان کی چھیننے کی خواہش کرنے کی بجائے اللہ کے خزانوں کی طرف توجہ فرمائیں. کتنی پازیٹو سوچ اسلام دیتا ہے انسان کو. ان اللہ بکل شئ علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں ایک اور اہم ترین مسئلہ بھی سمجھنے کے قابل ہے، اور یہ ہے وہ پلیٹ فارم جہاں مرد اور عورت کو ایکول قرار دیا گیا ہے. یہ ہے ایکویلٹی کی بنیاد. کیا؟ کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو وہ کمائی کریں. وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جو وہ کمائیں، جو وہ کوشش کریں. تو ہر ایک سے کیا دیکھا جائے گا؟ اس کی کوشش. ہر ایک کی جزا کس کے مطابق ہوگی؟ اس کی کوشش کے مطابق. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کو صرف مرد ہونے کی بنا پر زیادہ اجر مل جائے گا، یا عورتوں کو عورت ہونے کی وجہ سے ان کی نیکیاں کاٹ لی جائیں گی. ہم جب ماسٹرز کر رہے تھے تو ہمارا کو ایجوکیشن تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے اللہ کے فضل سے ہر سبجیکٹ میں اچھے نمبر آتے، لیکن ایک پیپر میں کبھی بھی زیادہ نمبر نہیں آتے تھے. تو ہم نے استاد سے پوچھا، اپنے پروفیسر سے بھی، کیا وجہ ہے، ہماری غلطی ہمیں بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ ہم کبھی لڑکی کو اول نہیں آنے دیتے، ضرور ایک آدھ نمبر لڑکے سے کم رکھتے ہیں. بہت بزرگ تھے، لکھنؤ کے تھے، وہاں پیدا ہوئے، اور ان کی خاصی شان اور وہ طور طریقے تھے. اور ان طور طریقوں میں ایک یہ تھا کہ خواہ کوئی لڑکی کتنی بھی قابل ہو، میں نے آج تک اس کو لڑکے کے مقابلے میں زیادہ نمبر نہیں دیا. تو اس لیے اس بات کو بھول جاؤ، کچھ مرضی کر لو، لیکن اب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. یہ اسلام کا اصول تو نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے. کیا عورت کوشش کرے گی تو اس کے لیے، مرد کرے گا تو اس کے لیے. پھر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، ہر ایک کے ہم نے وارث مقرر کر دیے. اب پیچھے وراثت کے احکامات گزر چکے، حقداروں کو ان کے حصے دینے کی بات ہو چکی، یہاں اجمالاً مزید تاکید ہو رہی ہے. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جَعَلْنَا، ہم نے بنائے، مَوَالِيَا، موالی مولا کی جمع ہے، ولا دو چیزوں میں ایسی کیفیت کہ اجنبیت حائل نہ رہے. مراد قرب مکانی، نسبی یعنی نسب کے اعتبار سے قربت یا جگہ کے اعتبار سے، دینی دوستی یا اعتقاد کے اعتبار سے کوئی تعلق یعنی عقیدے میں شراکت، یا مالک اور مملوک ہونے کے اعتبار سے تعلق. اسی لیے آزاد کردہ غلام کے لیے لفظ آپ نے پڑھا ہوگا مولا، مولا فلان، نافع مولا ابن عمر. مولا کا کیا معنی ہے؟ ایک آزاد کرنے والا آقا اور آزاد شدہ غلام، دونوں کو مولا کہا گیا. رشتہ دار، دوست. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے. وہ کس معنی میں؟ کہ اللہ سے ایک تعلق اور قرب کے معنی میں، کہ کوئی اجنبیت نہیں ہے. لیکن جہاں مال کی تقسیم ہو، وہاں مولا یا موالی حقدار کے اور وارث کے معنوں میں آتا ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ ورثہ. لکلن سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی مرد یا عورت جو کچھ چھوڑ جائے، اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اس کے وارث مقرر کر دیے. اور یہ کل میں سے کون کون ہے؟ مما ترک الوالدان والاقربون، خواہ وہ والدین ہوں یا اور رشتہ دار ہوں. یعنی وراثت کے حقدار ہم نے مقرر کر دیے. یہ دو طرح کے ہیں، ایک جن کا پیچھے نام لیا گیا، ذکر کیا گیا، ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض، یعنی جن کے حصے مقرر کر دیے گئے قرآن میں، ذوی الفروض. دوسرے ہوتے ہیں عصبا، عین سواد بے ہے، جو ذوی الفروض کے بچے ہوئے مال کے وارث ہوتے ہیں. اگر ذوی الفروض نہ ہو تو کل مال کے وارث عصبا ہوتے ہیں، جو باپ کی جانب سے ہوتے ہیں، باپ کے طرف سے رشتہ دار. تو مولا کا لفظ عصبات کے لیے بھی استعمال ہوا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًا، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث یا حقدار مقرر کر دیے ہیں. مِمَّا تَرَكَ، اس میں سے جو چھوڑ جائیں، الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور رشتہ دار، یعنی سب حصے دار موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں، والذین عقدت ایمانکم، جن سے تمہارے کوئی وعدے ہوئے، کوئی معاہدے ہوئے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ بھی دو. یعنی ذوی الفروض عصبات کے علاوہ ان لوگوں کو بھی کچھ دو جن سے تمہارا کچھ دینے کا وعدہ ہے. کس طریقے سے؟ مثلا وصیت کے ذریعے. یعنی وراثت میں صرف حقدار خونی یا دوسرے ذوی الارحام اور عصبات ہی شریک نہیں، بلکہ اور کون شریک ہیں؟ جن سے کوئی وعدہ کیا جا چکا ہو. یہ وعدے کیسے ہیں؟ مثلا اسلام سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جب سب ہی کافر تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تو ان کے آپس میں معاہدے ہوتے تھے، حلیف ہوتے تھے ایک دوسرے کے، یعنی منہ بولے بھائی یا بیٹے یا باپ کے رشتے بھی موجود تھے، اور ایک دوسرے کو کہہ دیا جاتا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا مال تم لے لینا، اگر میں مارا جاؤں تو میری دیت تمہاری ہوگی، اس قسم کے وعدے ہوتے تھے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ داری قائم کی گئی، اخوت کی، مواخات جس کو کہا جاتا ہے. جب وراثت کا قانون آ گیا تو ان کے حصے ختم ہو گئے. پہلے کیا تھا ابتدا میں کہ اگر ایک بھائی فوت ہو جائے تو اس کا وارث کون ہوگا؟ وہ اس کا مہاجر بھائی، یا مہاجر فوت ہو جائے تو انصار. لیکن پھر قرآن پاک میں کیا آیا، وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ خون کے رشتے جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، بنسبت کس کے؟ انصار و مہاجرین کے مواخات کے رشتے کے. یعنی دینی دوستی اپنی جگہ، لیکن وراثت کس کو ملے گی؟ خون کے رشتوں کو. یعنی موالات عقد ہو، موالات حلف ہو، موالات اخوت ہو. موالات کیا ہوتی ہے؟ قریبی تعلق، کہ کوئی اجنبیت نہ ہو. مثلا کوئی دینی دوستی، یہاں پر آپ آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی آپس میں اتنی دوستی ہو جو اپنے خون کے رشتہ داروں کے ساتھ نہ ہو، اور ایسا بالکل نیچرلی ہو جاتا ہے کہ بعض رشتے اپنے حقیقی رشتوں سے آگے ہو جاتے ہیں. اب ایسے میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے جذباتی میلان کی وجہ سے اپنا سارا مال کسی ایسے شخص کو نہ دے دے کہ جس کی وجہ سے اس کے جو اصل رشتے دار ہیں ان کا حق مارا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، خاص طور پر مدینہ میں جو انصار اور مہاجرین میں رشتہ قائم ہوا تھا. آپ کو اس کی کچھ مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی شاید ابھی مسلم ہیروز میں. مثلا مجھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ یاد آتا ہے، جو سعد بن ربیع کے ساتھ شاید ان کی مواخات قائم ہوئی، اور جب وہ مدینہ پہنچے تو یعنی دو دو لوگوں کو جوڑا گیا، ایک دوسرے سے دوستی کرائی گئی یا بھائی بھائی بنایا گیا. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آدھے آدھے گھر دے ڈالے. بعض اوقات یہ ہوا کہ بہت سی چیزوں میں شراکت کے بعد حضرت سعد بن ربیع نے کہا میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے تم دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر سکتے ہو. یعنی اگر بیوی نہیں تو اس تک کا بندوبست کرنے کو تیار ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ قربانی کی کیا مثال ہوگی. یعنی اتنی جذباتی وابستگی اور اتنی محبت کہ اپنے جذبات تک کی قربانی. یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ بیوی کے ساتھ ایک تعلق ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جو اتنی اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو چوائس دی کہ آپ جس کو پسند کریں. یہ نہیں کہا کہ جو مجھے پسند نہیں میری جان چھڑاؤ اس سے اور اس کو تم لے لو، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ جو تمہیں پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. اور انہوں نے اپنی بیویوں پر بھی بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہوگی کہ وہ بھی آنے والوں کے لیے اپنے جذبات کی قربانی کریں. ایسا ہوا نہیں، لیکن صرف یہ ایک مثال ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جن لوگوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کی، تو انصار نے ان کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا، کیسی کیسی محبت دی، کیسی کیسی قربانی دی، اپنے مال، اپنے گھر، اپنے رشتے، وہ سب کچھ بانٹ دینے کو تیار ہو گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا، دلونی علی السوق، میری بازار کی طرف رہنمائی کرو، مجھے بھی بتاؤ کہ کام کہاں ہوتا ہے، میں تجارت کروں گا. اور واقعی کچھ عرصے کے بعد وہ مدینہ والوں سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل گئے تجارت میں. کہ تھوڑے عرصے کے بعد جب انہوں نے خود شادی کی، ان کے کپڑوں پہ رنگ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. پوچھا کہ بی بی کو مہر میں کیا دیا؟ انہوں نے کہا ایک گٹھلی سونا، چند تولے سونا تھا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کچھ ہی عرصے میں خود تجارت میں ایک کامیاب تجارت کرنے والے ہو گئے. وہ چونکہ مال کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ ان کے دلوں میں یہ لالچ ہو کہ ہم جائیں اور مدینہ والوں کے مال لوٹ کے اپنے بنا لیں, کہ ہمارے پاس کچھ نہیں یہاں مکہ میں تو چلتے ہیں مدینہ تاکہ ان کے آدھے گھر لے لیں اور آدھی چیزیں ان کی لے جائیں. ایسا نہیں تھا, کیونکہ جو لوگ اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی دوسری چیز ان کی نگاہوں میں نہیں ٹھہرتی. پھر دنیا کا ہر مال ہیچ ہو جاتا ہے جب اس کی ذات بڑی ہو. ہاں وہ اگر بڑا نہ ہو تو پھر انسان حقیر حقیر چیزوں پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا, مجھے وہ کیوں نہیں ملا, یہ میرے لیے کیوں نہیں. تو بہرحال اب وہ اتنی قریب کی رشتے داریاں سی ہو گئی لوگوں میں کہ خون کے رشتے نہیں تھے لیکن گہرے تعلق. اب اس میں ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو تو وہ اپنا مال دوسرے بھائی کو دے جائے اور اصل رشتے دار منہ دیکھتے رہ جائیں. تو اس میں فرمایا کہ نہیں, یہ دینی دوستی اپنی جگہ, لیکن وراثت کس کے لیے؟ رشتے داروں کے لیے. ہاں اگر کوئی اپنے کسی دینی دوست کو یا دین کے نام پر کوئی چیز تم نے دینے کا کسی کو وعدہ کر رکھا ہو تو اس کی وصیت کر جاؤ. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, تو جن سے تم نے کوئی وعدہ وعید کر رکھا ہے ان کو وعدہ پورا کرو اور وہ حصہ دے دو. نصیب میں وہ معاہدہ ہو سکتا ہے جو زندگی میں کسی نے کیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد مثلا یہ چیز جو ہے وہ تمہاری ہوگی, یعنی خونی رشتہ داروں کے علاوہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے.